الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. کئی مرتبہ سے ایسا ہوا کہ یہاں حاضری ہوئی اور مستورات کے بارے میں کوئی بات کہنے سے رہ گئی. اس کا بعد میں احساس ہوتا تھا شدت سے. ابھی ایک جگہ سفر ہوا میرپور خاص کا, وہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ مستورات کافی تعداد میں آئی ہوئی تھیں اور ان کے اعتبار سے کوئی بات نہ ہو سکی. وہ مردوں کا اور طلباء کا اجتماع تھا, علماء کافی تعداد میں موجود تھے تو ان کے حساب سے باتیں ہوتی رہیں. تو واقعی یہ میرے اندر کوتاہی ہے, میں کیا کہوں بتائیے. تو اس لیے آج اس کی تلافی کرنے کی کوشش کروں گا اور آج ساری باتیں مستورات ہی کی ہوں گی اور مردوں کے سامنے ہوں گی, اگرچہ مستورات بھی سن رہی ہیں. تو ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی اولادوں میں بچیاں ہیں, ان کو نیک بنانے کی کوشش کریں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو رئیس التبلیغ تھے, دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے شروع فرمایا اور امت کے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے. جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں دیں گے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہائے ہائے, اب وہ گودے کہاں رہیں جن میں ہم نے پرورش پائی. اور فرمایا ہماری ماؤں نے تو باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں دودھ پلانے کا اہتمام فرمایا. باوضو ہو کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلایا. تو وہ بچے پھر یہ اس خاندان کا آج تک یہ گویا معمول چلا آ رہا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کئی پشتوں سے, ان کے مرد سب عالم اور حافظ ہوتے ہیں اور عورتیں حافظات ہوتی ہیں. جیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل رمضان کہ میں تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ افطاری بنانا رمضان میں, افطاری بنانا, سحری کا انتظام کرنا, بچوں کا پیشاب پخانا دھلانا, کھانا وغیرہ پکانا, گھریلو کام کا جھاڑو پوچھا وغیرہ کرنا, اس کے باوجود 17-18 پارے روز پڑھ لیتی ہیں میرے گھر کی عورتیں. یہ اب سے یہ کوئی 500-600 سال پہلے کی بات نہیں ہے. اگر یہ 500-600 سال پہلے کی بات ہوتی تو شاید ہمارے پاس کوئی بہانہ ہوتا. اس سے ایک تو ہماری مستورات کے لیے سبق ہے اور ہم مردوں کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ عورتیں ہو کر 17-18 پارے پڑھ رہی ہیں اور ہم مرد ہو کر کتنے پڑھ رہے ہیں. عورتیں ہو کر یہ اتنی ان میں ہمت ہے, ہم مرد ہو کر ہماری کتنی ہمت ہوتی ہے یہ سوچنے کی بات ہے. اور خود حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جس پارے کو انہیں سنانا ہوتا تھا 30 مرتبہ پڑھتے تھے، رات سے لے کر تہجد، پھر فجر وغیرہ اوقات ملا کر، اور وہ 30 کی تعداد کو پہنچا دیتے تھے تراوی میں جو پارا سنانا ہوتا تھا. تو یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے ایک قرآن روز ختم ہو گیا. بات اصل میں یہ ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مت سوچو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ مت سوچو میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچنا چھوڑ دو، یہ سوچا کرو کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچو میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. ارے بھائی ہم مر گئے، اللہ تو ہے، جب یہ سوچا جائے گا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا تو بس یہیں سے مقصد کی تعین ہو جائے گی کہ ہم ان کا مقصد آخرت بنائیں گے، ہم ان پر محنت کریں گے آخرت کے اعتبار سے اپنے بچوں اور بچیوں پر. ایک مرتبہ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات دونوں کھڑے ہوئے تھے، ایک کالی کلوٹی سی باندھی سامنے سے گزری، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو، یہ باندھی جا رہی ہے. فرمایا وہ کیسے؟ یہ تو باندھی ہے، خوبصورت بھی نہیں، کالی کلوٹی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو. فرمایا ہاں، یہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے یہ عرض کیا تھا آ کر کہ مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں. لہذا آپ دعا فرما دیجئے میرا یہ مرض صحیح ہو جائے. تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان شکتی فبرتی ولک الجنہ و ان شکتی دعوت اللہ ان یعافیک. اگر تو چاہے، تیرے پاس دو اختیار ہیں، اگر تو چاہے تو اس بیماری پر صبر کر لے اور تجھے جنت مل جائے گی، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا مانگ لیتا ہوں، اللہ تجھے عافیت دے دیں گے، بیماری دور ہو جائے گی. اب یہ تجھے اختیار ہے. اس نے سوچا تھوڑی دیر، ہاں ایک طرف بیماری دور ہو رہی ہے یہ دنیا کی راحت ہے، دوسری طرف بیماری پر صبر کرنے پر جنت کا وعدہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. لہذا فوراً ہی اس نے جواب دیا تھوڑا سا سوچنے کے بعد کہ بس میں یہ پہلا والا اختیار کو استعمال کروں کہ میں صبر کر لوں اور مجھے جنت مل جائے. بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، میں گھر سے باہر ہوں، کہیں بازار میں ہوں، تو میرا پردہ غیر مردوں کے سامنے چہرہ کھل جاتا ہے، بے حال ہو جاتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، اس کی دعا فرما دیں اللہ میرا پردہ قائم رکھے. فرمایا یہ میں دعا کرتا ہوں، یہ میں دعا کر دیتا ہوں. بہرحال اس نے پہلا جو اختیار تھا اس کو استعمال کیا کہ ان کی صبر تھی والا کہ جنت، تو چاہے تو صبر کر لے اس بیماری کے اوپر، برداشت کر لے اس کو اور جنت لے لے. اس نے یہی اختیار کیا. آپ علماء کرام سے سنتے ہی رہتے ہوں گے، تاریخ کی کتابیں دیکھ لیجئے، جن خواتین نے آخرت کو اپنا مقصد بنایا اللہ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لیے، ان کے بڑے بڑے کارنامے موجود ہیں، جن خواتین نے آخرت کو اپنا مقصد بنایا. عجیب عجیب ایمان افروز، ایمان کو بڑھا دینے والی ان عورتوں کے کارنامے ہیں. ایمان پر یاد آیا، ایک عربی کتاب، عربی ادب کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا. تو ایک وہ غریب عورت تھی اور وہ اس کے چھوڑی تھی، اس کی زمین تھی چھوٹی سی، وہاں وہ کھیتی باڑی کر کے گزارا کرتی تھی. اکیلی عورت تھی، خیمہ اس کا بیچ میں تھا زمین کے، اس کی کھیتی کے. ایک مرتبہ زبردست بارش ہوئی، طوفان آیا. اس طوفان اور بارش کے تھمنے کے بعد اس نے اپنا سر باہر نکالا خیمے سے، ساری کھیتی برباد ہو چکی، چھوٹی سی زمین سب برباد ہو چکی. تو اس نے جب دیکھا کہ میری تو ساری محنت برباد، جس پر گزارا تھا وہی سب ختم، تو اس نے کہا اتنا یا الہی ما شئت فَإِنَّ رِزْقِي عَلَيْكَ، اے اللہ آپ جو چاہے کیجئے کیونکہ میرا رزق تو آپ کے ذمہ ہے. مطلب کیا تھا اس کا؟ کہ اتنا یا الہی ما شئت، جو آپ چاہے کیجئے میں اس پر راضی ہوں، یہ مراد تھی. جو آپ چاہے کیجئے میں اس پر راضی ہوں، خوش ہوں آپ کے فیصلے پر، کیونکہ میرا رزق تو آپ کے اوپر ہے، آپ کے ذمہ ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، یہ ایمان. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر جمے رہنا، وہ بھی ان خواتین میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی چاہا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے موقع پر ان کا یہ جی چاہا کہ میں مسجد نبوی میں نماز جنازہ ہو جائے ان کی، تاکہ میں بھی شریک ہو جاؤں. صحابہ نے ان کو کہلوایا، جواب یہ دیا کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. تو آپ نے ابھی سنا نا، یہ انگلیاں یہ دیکھیے، ہم تو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. ہمارے نزدیک تو شاید کوئی، ہمارے نزدیک الٹا ہے. بعض لوگ وہ رکوع میں ملا کے رکھتے ہیں، سجدے میں کھولتے ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے، پتہ نہیں شاید کچھ غلط فہمی کیا ہے. بہرحال یہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یہ حضور کا طریقہ نہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کوئی جواب تھوڑی دیا، بالکل صحیح بات ہے، حضور کا طریقہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. حضور کا طریقہ یہی ہے کہ مسجد سے باہر نماز جنازہ ادا کی جائے. اب الگ بات ہے کیونکہ اب رش بہت ہے مسجد نبوی میں، مسجد الحرام میں، مسئلہ الگ ہے، علماء سے پوچھ سکتے ہیں. اور نماز سے محبت عورتوں کے اندر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے محبت عورتوں کے اندر، اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو ان کی گودوں میں پلنے والی اولاد خود بخود درست ہو جائے گی، اس کی اصلاح ہو جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ تو بیچارہ صبح سے جاتا ہے وہ شام کو واپس آتا ہے, اور شام کو واپس آنے کے بعد کھانا کھا کے سو جانے کے علاوہ اس کو کوئی سوچتا نہیں. اور بچے کی عمر جو چھوٹی عمر ہوتی ہے یہی بننے کی ہوتی ہے, بنیاد کی عمر یہی ہوتی ہے, بنیاد ڈالنے کی عمر یہی ہوتی ہے. اس بنیادی عمر میں اور چھوٹی عمر میں بچے کا زیادہ تعلق اپنی ماں سے ہوتا ہے, باپ سے نہیں ہوتا. باپ تو بیچارہ دن بھر باہر رہتا ہے, اکثر اوقات تو ماں ہی اس کی دیکھ بھال کرتی ہے, پیشاب پخانا اس کا دلاتی ہے, اور اس کو دودھ پلانا, اس کے کپڑے بدلوانا, نہلانا دھلانا, اور دن بھر اس کے ساتھ رہنا, اس کو گود میں رکھنا, سلانا, یہ تو ماں ہی کرتی ہے. تو اس بنیاد کے پڑھنے کی عمر میں اس کا زیادہ تعلق ماں سے ہوتا ہے, باپ سے نہیں ہوتا. لہذا اگر ماں بنی ہوئی ہو تو بنیاد صحیح پڑ جائے گی, بچے کا رخ صحیح ہو جائے گا. اور ماں بنی ہوئی نہ ہو تو ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھ سے, ایسے لمبے لمبے گانے یاد ہیں, بڑے لمبے لمبے گانے, بڑے گا کے لے میں سناتے ہیں. بھائی کہاں سے سنا تم نے؟ وہ ہماری ماں, ہماری امی نے سنایا گایا ہوا. اور وہ کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں, فلم ایکٹروں کے ان کو نام یاد ہیں. بھائی یہ کہاں تھے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی ہے, اس سے ہم نے دیکھا. وہ یاد ہو, وہ تو اس کا جو ذہن ہے وہ تو خالی ہے بالکل, اس کے اندر جو ڈال دیا جائے گا بھر جائے گا, کیسٹ کی طرح ہے وہ, خالی کیسٹ کی طرح ہے اس کا دماغ, جو ڈال دیا جائے بھر جائے گا. اور حضور کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب بچہ تھوڑا تھوڑا بولنا سیکھے تو اس کو اللہ اللہ سکھاؤ, جب تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو جلدی اس کو اللہ اللہ سکھاؤ, اللہ اللہ. پھر کچھ زیادہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ, کلمہ سکھاؤ, یعنی پورا کلمہ سکھا دیا جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور فرمایا جب اچھی طرح بولنے لگے تو اس کو یہ والی آیت یاد کراؤ, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ آیت یاد کراؤ بچے, اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن طریقہ یہ ہے. اور ہم کیا یاد کرا رہے ہیں اپنے بچوں کو, ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ ہماری ماؤں پر موقوف ہے. اگر مائیں اچھی ہوں گی نا یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے, غلط چیزیں. اور اب تو میں کیا بتاؤں آپ کو, اب تو اسکولوں میں ڈانس سکھایا جا رہا ہے. ہمارے ایک جاننے والے, انہوں نے اپنے بچے کو نکالا, کہنے لگے, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ڈانس سکھایا جا رہا ہے, ڈانس کی الگ کلاس ہو رہی ہے, پیریڈ ہو رہا ہے, میوزک کا, ڈانس کا پیریڈ ہو رہا ہے, ڈانس سکھایا جا رہا ہے بچوں. وہ یہ سیکھ کے آ رہے ہیں وہ بچے. کوئی اور تو کہے, ہم نے تو اپنے بزرگوں سے کنجر کا لفظ سنا, کنجر پنا. دوسرے لفظوں میں کنجر پنا سکھایا جا رہا ہے, کنجر اور کنجریاں بنایا جا رہا ہے. کوئی برداشت کرے گا اس کو؟ ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سنا, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, نقل کر رہا ہوں میں. اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت دیکھیے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی, بنی نہیں, میچنگ نہیں ہوئی آپس میں, علیحدگی ہو گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. جب نکاح کا پیغام پہنچا تو یہ آٹا گوند رہی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ حضور آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. فرمایا لاؤ میں اپنے رب سے مشورہ تو کر لوں, جذبات میں بے قابو نہیں ہوئی. آٹا گونتے گونتے اٹھی اور مسلے پر پہنچ گئی اور نیت مان لی, اس کا مطلب ہے پہلے سے وضو سے تھی. یہ اس زمانے کی عورتوں کا حال تھا کہ آٹا بھی بغیر وضو کے نہیں گونتی تھی, با وضو ہو کے آٹا گونتی تھی. اور ظاہر ہے جب با وضو تھی اور آٹا گون رہی تھی تو کچھ پڑھ بھی رہی ہوں گی, تلاوت کر رہی ہوں گی یا تسبیحات پڑھ رہی ہوں گی. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا رائیونڈ کے کھانے میں وہ بڑی نورانیت ہوتی ہے, پتلا شوربا ہوتا ہے, بوٹی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, بعض اوقات کو تھوڑا چھوٹا موٹا ٹکڑا مل جاتا ہے رائیونڈ کے لنگر میں, مگر نورانیت بہت ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی یہ کوئی پوچھنے کی بات تھوڑی ہے, وہ جو پکانے والے ہوتے ہیں ان کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ ذکر کے ساتھ بناؤ, ذکر کرتے ہوئے بناتے ہیں. وہ ذاکرین کی ایک جماعت ہوتی ہے باقاعدہ. کیوں بھائی اب بھی ایسے ہی حال ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا, اب بھی وہ پتلا شور میں تو وہی ہوتا ہے. تو وہ ذکر کی نورانیت ہوتی ہے, ورنہ سالن اگر وہ سالن ہم اپنے گھر پہ کھائیں تو شاید ہم سے کھایا نہ جائے اور وہاں کھانے میں مزہ آ جاتا ہے, نورانیت پیدا ہوتی ہے. تو یہی بات ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو سے تھیں, اٹھی, آٹا گوندنے کو چھوڑ کر اٹھی, مصلے پہ پہنچی, نماز پڑھی. یہ ہے اپنے رب سے مشورہ کرنا, استخارہ. تو یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ندیم من استشار و ما خاب من استخار, جو مشورہ کر کے چلے وہ نادم نہیں ہوتا, اور جو استخارہ کر کے کام کرے وہ نامراد نہیں ہوتا. نامراد پہ شعر سن لیجئے, وہ یاد آ گیا اب میں کیا کہوں. کون کہتا ہے با مرادی کا, ہمارے حضرت والا کا شعر ہے میرے شیخ کا, کون کہتا ہے با مرادی کا عشق ہے نام نامرادی کا, کون کہتا ہے با مرادی کا عشق ہے نام نامرادی کا, اس کا نام عشق ہے. مطلب کیا ہے اس شعر کا, کہ کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہو کہ کرو بد نظری, کر لو یہ, کر لو وہ, کر لو فلاں کام کر لو, تو اپنے دل کو نامراد کر دو کہ ظالم تیری خواہش کو ہم پورا نہیں کریں گے. نامراد کر دیجئے اپنے دل کو, اپنے نفس کو, بس یہی اسی کا نام عشق ہے, کیونکہ وہ خواہش اللہ کے حکم کے خلاف ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. اسی چیز کا نام عشق ہے کہ ہم اپنی ناجائز خواہشات کو نامراد کر رہے ہیں, اب خود اپنے آپ کو نامراد بنا دیں ہم. تو کون کہتا ہے با مرادی کا عشق ہے نام نامرادی کا, اللہ کا عشق نامرادی کا ہی نام ہے. اللہ, تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ ان کو حضور کے طریقے سے کیا محبت تھی. چلیے بھائی, کوئی چھوٹا استخارہ بھی شریعت نے ہمیں عطا فرمایا, اللہم اغفر لی واغفر لی, لیجیے چھوٹا سا استخارہ ہے, فوراً کر لیجیے. کوئی چیز خریدنی ہو بس فوراً کر لیں, سودا خریدنے گئے, گوشت خریدنے گئے اور سامان وغیرہ کچھ خریدنے گئے, یہ چھوٹا استخارہ بھی شریعت نے دیا ہے, جلدی سے کر لیجیے. اللہم اغفر لی واغفر لی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ ان کو حضور کی سنت سے کیسی محبت تھی, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ, جب آپ کو کوئی اہم کام پیش آ جاتا تھا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. کوئی اہم بات پیش آ جاتی تھی, نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. لہذا یہ بھی بہت اہم بات پیش آئی کہ حضور کا پیغام آیا ہے شادی کا, نماز کی طرف متوجہ ہوتے, یہ حضور کے طریقے سے محبت. اور نماز سے محبت بھی پائی گئی کیونکہ نماز پڑھی. یہ اس زمانے کی عورتیں تھیں, لیکن عمل ان کا یہ ہے جو آج کے زمانے بھی ممکن ہے, ہو سکتا ہے, کوئی کوشش کی ضرورت ہے, تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسی محنت کی تھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے صحابہ کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے, ان سے اس مسئلے کا حل مل جایا کرتا تھا. ان کا علم اتنا پختہ تھا, اتنا مضبوط علم تھا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کو جاننے والی تو سب سے زیادہ حضرت عائشہ ہی تھی. تو علم میں بھی عورتوں نے ایسی محنت کی ہے. یہ جو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بدایوں الثنائے بڑی کتاب لکھ کر گئے, یہ خود بھی مفتی تھے, ان کی بیوی بھی مفتی تھی, دونوں منصب افتا پہ فائز تھے. اور قرآن کریم کی تلاوت, اللہ کا ذکر, اس میں تو آپ دیکھ ہی لیجیے اس وقت کی عورتیں ہیں. کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا, حضرت شیخ کیا فرما رہے ہیں, 17-18 پارے میرے گھر کی عورتیں پڑھ لیتی ہیں رمضان شریف جیسے وقت میں, جب مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے, آرام کا بھی تقاضا ہوتا ہے, روزہ بھی ہوتا ہے, 17-18 پارے پڑھ لیتی. زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو خاتون ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ, ان کا اصل نام احمد العزیز تھا. ان کے جو دادا تھے وہ منصور, وہ ان سے کھیلتے ہوئے زبیدہ کہتے تھے, بس وہی نام پڑ گیا, وہی زیادہ مشہور ہوا. زبیدہ کے محل کے اندر شفٹوں کے اندر, جس کو ہم کہتے ہیں نا شفٹیں, 100-100 حافظات جو کنیزیں تھیں, 100-100 ایک وقت میں قرآن کی تلاوت کرتی رہتی, ان کی شفٹیں لگتی تھیں, پھر 100 یعنی 24 گھنٹے زبیدہ کے محل میں تلاوت ہوتی رہتی تھی. اور یہ عظیم خاتون تھی. نہر زبیدہ, ان کو پتہ چلا کہ عرفات میں مکہ مکرمہ میں حاجیوں کو بڑی سخت مشکلات پیش آتی ہیں, تو نہر نکلوائی جس کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے, اس کے آثار آج بھی موجود ہے بعض جگہوں پر. عرفات تک پہنچایا گیا, مکہ مکرمہ تک اس کو پہنچایا گیا. بھائی سوچنے کی بات ہے, ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا, اس پر اس کی مغفرت ہو گئی. زبیدہ نے تو حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا. تو نہر زبیدہ اس خاتون نے تعمیر کروائی, اور جب اس سے کہا گیا کہ بہت خرچہ آئے گا, ڈرایا گیا اس کو, بہت خرچہ آئے گا, اس نے کہا کیا بات کہتے ہو, کرو کام کو. وہ انجینئر جو اس نے آ کے بتایا کہ بہت خرچہ ہوگا, یہ تو بڑا دشوار گزار راستہ ہے, کھودنا بڑا مشکل کام ہے, چٹانیں ہیں, پہاڑ بیچ میں آ رہے ہیں. تو اس نے کہا اعملها ولو كانت ضربة بأس بدينار, کرو اس کام کو کرو, اگرچہ کہ ایک کلہاڑی کے ضرب کے بدلے میں, صرف ایک کلہاڑی کی ضرب لگانے کے بدلے میں ایک دینار دینا پڑے, تب بھی میں اس پر راضی ہوں. اور دینار یہ بھی سن لیجئے, دینار سونے سے بنتا تھا, سونے کا سکہ تھا, خالص سونے سے اس کو بنایا جاتا تھا, جس کو آج ہم اشرفی کہہ دیتے, اشرفی، وہ دینار کہا جاتا تھا. تو زبیدہ نے کہا کہ ایک کلہاڑی کے ضرب کے بدلے میں ایک دینار دینا پڑے تو اس پر بھی میں راضی ہوں، کرو اس کام کو کرو. بالآخر یہ نہر تیار ہو گئی. سال ہر سال ایک عرصے تک حاجیوں نے اس نہر کے پانی سے فائدہ اٹھایا، وضو کیا، غسل کیا، پینے کے لیے استعمال کیا. اور جب وہ حساب کتاب لے کر آیا، وہ پیسے مانگے جاتے تھے وہ دے دیتی تھی. آخر میں وہ حساب کے کاغذات لایا کہ کہیں ایسا نہ ہو زبیدہ یہ سوچ لے یہ پیسے میں نے زیادہ لے لیا ہو. تو پورے کاغذات حساب کتاب کے لکھ کر لایا. اس وقت وہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنا جو محل تھا اس میں تھی، اس نے وہ کاغذات لیے اور دریائے دجلہ میں پھینک دیے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں اس کا حساب نہیں لے رہی، مگر آپ اس کے بدلے مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لیجیے. بس یہ کہہ کر اس نے وہ کاغذات دریا میں ڈال دیے. ایسی عورتیں گزری. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی سے اتنا شغف تھا زبیدہ کو کہ 100 کنیزیں ایک وقت میں، باندیاں ایک وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی تھی. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زبیدہ کے محل کے پاس سے گزرتے وقت ایسے مکھیوں کی بن بناٹ کی طرح قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی. ہر وقت تلاوت ہو رہی ہے، دن میں بھی رات میں بھی. ایسی عورتیں گزری ہیں، عجیب عجیب ان کے کارنامے ہیں. حضرت محمد ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک عورت آئی، یہ کہیں سفر میں تھے تو ایک عورت آئی اور مرغی پیش کی، مرغی پکی ہوئی. اس نے کہا کہ اس مرغی کو میں نے شروع سے آخر تک ذبح کرتے وقت میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، اپنے پاس اس کو رکھتی تھی اور اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے رہتی تھی، پھیرتی تھی ہاتھ کو، یہ مجھ سے بہت ہلی ہوئی تھی، بہت توجہ کے ساتھ میں نے اس کو پالا ہے. اور میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر یہ مر گئی تو کسی اچھے قبرستان میں اس کو دفناؤں گی، مگر آپ کے پیٹ سے اچھا اس کا کوئی قبرستان مجھے نہیں ملا، لہذا یہ آپ کے لیے میں اس کو ذبح کر کے آپ کے لیے بنا کے لائی ہوں، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. تو اس نے حضرت محمد ابن جعفر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا وہ مرغی. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا مولویوں کو مرغیاں بہت ملتی ہیں، کہیں بھی آپ جائیے سفر میں چلے جائیں مرغی ضرور آئے گی، چاہے وہ بریانی کی صورت میں ہو چاہے سالن کی صورت میں ہو، مرغی لوگ پیش کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا اس میں ایک راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ مولوی لوگ جو ہیں یہ مدرسے کی تعلیم کے دوران اپنے نفس کو مرغا بنا کے رکھتے ہیں، اس لیے ان کو مرغیاں پیش کی جاتی ہیں. فارغ ہونے کے بعد جب یہ دین کی خدمت میں لگتے ہیں تو ان کو خوب مرغیاں پیش کی جاتی ہیں. ان بیچاروں نے صبح سے جو یہ اٹھتے تھے، تہجد سے یا فجر کے بعد سے اٹھتے تھے، پھر مطالعہ ہے، سبق ہے، تکرار ہے، بس لگے رہتے تھے. اور اساتذہ کی ڈانٹ کھانا، اپنے مدرسے کے قوانین کا احترام کرنا، پتہ نہیں کیا کیا، کس طرح انہوں نے اپنے نفس کو مرغا بنا کے رکھا ہوا تھا. گھر والوں سے بھی دور، سارے وہ اسکول کالج والے تو گھر میں رہتے تھے، یہ بیچارے جمعرات کو جاتے ہیں. بہت نفس کو یہ مرغا بنا کے رکھتے تھے، تو اب ان کو مرغیاں پیش کی جا رہی ہیں. اور قبرستان پر شعر یاد آیا، اس عورت نے کہا نا کہ حضرت محمد ابن جعفر رحمت اللہ علیہ تھے، قبرستان آپ کے پیٹ سے اچھا قبرستان مجھے نہیں ملا اپنی مرغی کے لیے. تو یہ مضمون حضرت والا نے بھی، ہمارے حضرت والا نے بھی بیان فرمایا، جو موٹے ہو جاتے ہیں کھا کے مسٹنڈے ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ بہت سے مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں، مدفن یعنی دفن ہونے کی جگہ. بہت سے مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں انہی کے دم سے یہ تیرے اعضا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں. پیٹ بھی موٹا, بازو بھی موٹے, گردن بھی موٹی, رانے بھی خوب موٹی, اور پنڈلیوں کے ہماری جو ہے نا وہ ہماری تو رانوں کے برابر پنڈلیاں, میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے رانوں کے برابر پنڈلیاں, ہماری ران اور ان کی پنڈلی برابر ہے, بلکہ شاید وہ پنڈلی ہی بڑی ہوگی ہماری ران. تو بہت سے پتہ نہیں کتنے مرغے دفن ہوں گے, تو بہت سے مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں انہی کے دم سے یہ تیرے اعضا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں. یہ حضرت والا نے جعلی پیروں کے بارے میں فرمایا تھا, یہ بھی سن لیجیے. جعلی پیر ہوتے ہیں نا, بغل میں دبا کر جو مرغا نہ لایا, برابر ہے تو پھر کہ آیا نہ آیا. اگر تو مرغا نہیں لے کے آیا تو تیرا آنا نہ آنا برابر ہے. دے ککڑ تے ہو پتر, دے ککڑ تے ہو, اگر بیٹا چاہیے لوگ ککڑ لاؤ میرے پاس. اور بعض لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ ہی جاؤ گے. ایسے ظالم پیر ہیں, یہ پیر نہیں ہے پیر ہیں. حضرت والا نے فرمایا یہ پیر نہیں ہے یہ پیر ہیں. پیر نہیں ہوتا پیر, پیر نہیں ہے پیر ہیں. شاہ صاحب نہیں ہے سیاہ صاحب ہیں, سیاہ کالے بھی. اور یہ مولوی صاحب نہیں ہے, مولی صاحب ہیں گاجر مولی کی طرح. اور یہ عارف باللہ نہیں ہے بلکہ باگڑ باللہ ہیں. یہ باگڑ باللہ زیادہ کہنا مناسب ہے. عارف باللہ کہاں ہوں گے؟ عارف باللہ ایسے ہوتے ہیں کہ تم مرغا لے کے آؤ ورنہ خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ ہی جاؤ گے. بتاؤ بھائی, خالی آؤ گے تو خالی ہی جاؤ گے, کچھ نہیں ملے گا ہمارے ہاتھ, کوئی فیض نہیں پہنچے گا, فائدہ نہیں پہنچے گا, کیونکہ تم خالی آئے ہو. ہاں جزاک اللہ. ایک بات اور حضرت نے فرمائی تھی, ان کی خانقاہ خانقاہ نہیں ہے, خامخواہ ہے, خامخواہ. کوئی ضرورت نہیں ایسی خانقاہوں کی, جن خانقاہوں میں اللہ تک نہ پہنچایا جاتا ہو ایسی خانقاہیں خانقاہیں نہیں ہیں, خامخواہ ہیں. بس خالی مرغے اڑاؤ, اگرچہ مرغا اڑتا نہیں ہے لیکن وہاں اڑا دیے جاتے ہیں, مرغے اڑائے جاتے ہیں. بھائی جہاں پر اللہ تک پہنچنے کی باتیں نہیں ہو رہی, تقوی کی تعلیم نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں وظیفے بتائے ہیں, یہ پڑھو. وہ نیند تمہیں کرنی نہیں ہے, نیند سونا نہیں ہے جب تک یہ میرا وظیفہ پورا نہ ہو, سونا نہیں ہے. وہ نیند سے برا حال ہے وہ کر رہے ہیں, بتایا ہوا ہے مجھے, جھومتے جھومتے کر رہے ہیں بس. تو یعنی نیند سے جھوم رہے ہیں, ویسے نہیں جھوم رہے, نیند آ رہی ہے جھوم رہے ہیں جھومتے, مگر وہ جعلی پیر نے وظیفہ بتایا ہوا ہے تو کرنا پڑے گا. تقوی کی تعلیم نہیں ہے کہ نظر کی حفاظت, کان کی حفاظت, زبان کی, وہ کچھ نہیں, جو چاہو کرو. کھلا کاتا شرعی پردہ وہ خود نہیں کرتے, شرعی پردہ تو اپنے مریدوں کو کیا سکھائیں گے. عورتوں سے کہتے ہیں تم ہماری مرید نہیں ہو, مگر دیکھو ہم سے پردہ نہیں کرو, اس لیے کہ اگر ہم سے تم نے پردہ کیا تو قیامت کے دن ہم تمہیں پہچان کیسے سکیں گے, جب پہچانیں گے نہیں تو ہم تمہاری سفارش کیسے کریں گے اللہ کے یہاں. اللہ کے یہاں سے تمہاری سفارش کروانی ہے, تمہیں بخشوانا ہے, تو ہم سے پردہ کرو گی تو ہم تمہیں پہچانیں گے کیسے, وہاں تو افراتفری کا عالم ہوگا قیامت کے دن, لہذا پردہ ہم سے نہ کرو. یہ پیر ہیں, بتائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو مرید بنایا ہے, بیعت فرمایا ہے, ایسی بات نہیں ہے, یہ سنت ہے, ٹھیک ہے اپنی جگہ. لیکن حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں, ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط انما بایعهن بالقول. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک دست مبارک کسی عورت کے ہاتھ سے چھوا ہی نہیں کبھی بھی, قطو کا لفظ ہے نا, کبھی بھی نہیں چھوا. یہ تو ہاتھ میں لے کے بیعت کرتے ہیں جعلی پیر, اور پیسے بھی لیتے ہیں, پیسے بھی دو, بیعت بھی کرو پیسے بھی دو ہمیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ تو قولن بیعت فرماتے تھے، آپ نے ہاتھ، آپ کا ہاتھ تو کبھی چھوا ہی نہیں کسی نامحرم عورت نے. آقا کا یہ حال ہے اور جو غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا یہ حال ہے. بھائی اپنا شیخ سوچ کے بنانا چاہیے کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں، یہ ہمیں کہاں پہنچا رہا ہے. اس کی تعلیمات کیا ہیں، کتنا یہ سنت کے قریب ہے. ابھی سن تو لیا آپ نے کہ یہ اتنی یہ ہے، بتائیے ایسے بزرگ ہوتے. بالکل صحیح بات ہے، جو سنت پر ہے وہ بزرگ ہے، جو سنت کے خلاف ہے کہاں بزرگی. بزرگی کا دھوکا ہے وہ. یہ ساری انگلیوں میں، انگوٹھے تک میں انگوٹیاں پہنی ہوئی ہیں، دو دو انگوٹھے، بڑے بڑے یہاں تک کے بال رکھے ہوئے ہیں، مونچھیں اتنی بڑی کہ دونوں ہونٹ غائب ہیں، اور وہ پیلے سے احرام کی طرح وہ باندھا ہوا ہے. تو یہ بھی ایسے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، سنت کے خلاف، عورتوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، نا محرموں کے عورتوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. بچیوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو اس کا اچھا رشتہ ہو جائے گا کہیں، بس یہ ہے. وہ ماں مائیں بھی لا رہی ہیں اپنی بچیوں کو، اے ماں حضرت جی سر پہ ہاتھ پھیر دیجیے تاکہ رشتہ اچھی جگہ ہو جائے. حضرت نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، رشتہ اچھی جگہ ہو جائے. یہ پتہ نہیں کہ یہ نامحرم ہے، اس کے لیے نامحرم ہے، پردہ ہے. مت ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے. یہ معیار ہے ہمارے نزدیک اللہ والوں کا. خیر بات دوسری طرف نکل گئی. تو میں عرض کر رہا تھا زبیدہ کے ہاں یہ حال تھا، قرآن کریم سے شغف تھا، ایسی محبت تھی قرآن کریم کی تلاوت. ہاں وہ مرغی، ہاں وہ مرغی پیش کی تھی حضرت محمد ابن جعفر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے مہمانوں کا اکرام، مہمانوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی ان عورتوں میں پایا جاتا ہے. اور سب کچھ کرنے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کے لیے کرنے کا اہتمام تھا. ڈرتے تھے اس بات سے، وہ ڈرتی تھی اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو. ہماری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے پاس کوئی سائل آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے، تو میں وہ پہلے آ کے دعائیں دیتا ہے. ان کی دعائیں بھی بہت عجیب ہوتی ہیں، میں تو غور کرتا ہوں نا، جب امتحان کا زمانہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تیرے بچے کو پاس کرے. بھائی تمہیں کہاں سے پتا چل گیا کہ آج کل امتحان ہے؟ آج کل امتحان ہو رہا ہے، میٹرک کے امتحان ہو رہے ہوں، انٹر کے امتحان ہو رہے ہوں، تو یہ آواز الگ اضافی لگائی جاتی ہے، اللہ تیرے بچوں کو پاس کرے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، اللہ تیرے بچوں کو پاس کرے، اللہ تیری بچیوں کا نصیب اچھا کرے. اب یہ جملہ ایسا ہے کہ وہ بس دل مچل جاتا ہے کہ بس دو اس کو کچھ، اللہ تیری بچیوں کا نصیب اچھا کرے، اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے. اب شوہر سے آج کل لڑائی چل رہی ہے تو بس فوراً دے دیا، بھائی چلو بھائی اللہ ہماری جوڑی سلامت رکھے. ایسے ایسے جملے ان کے پاس ہوتے ہیں، مانگنے والوں کے پاس، جو آدمی کو مجبور کر دیں پیسے جیب سے نکالنے پر. حالانکہ پیسے جیب سے نکالنا بہت بڑا کام ہے، بہت دل جگر کی بات ہے، اور آج کل کی مہنگائی میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ آ کر سائل جو مجھے دعائیں دیتا ہے میں اس کی دعائیں اسی پر لوٹا دیتی ہوں، اس کی دعائیں اسی پر لوٹا دیتی ہوں، جو وہ دعا دیتا ہے میں بھی اس کو وہی دعا دے دیتی ہوں، اور پھر میں اس کو صدقہ دیتی ہوں. تو ساری دعاؤں کے بدلے میں دعائیں دے دی، صدقہ اللہ کے لیے خالص رکھا. اس اعلیٰ درجے کا اخلاص حاصل تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ ان سے کیوں نہ کام لیتے، ایسی عورتوں سے کیوں نہ کام لیتے اللہ تعالیٰ دین کا. ان عورتوں کی وجہ سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب ان کی بہن بنی، ایک عورت. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب عورت. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب ایک عورت ان کی بہن بنی. یہ بنو تہ میں رہتے تھے. بنو تہ آج کل جو سعودی عرب کا شہر ہے نا حائل, مدینہ منورہ سے 400-450 کلو میٹر کے فاصلے میں, اس طرف یہ قبیلہ بنو تہ آباد تھا. ان کی طرف سے کچھ خطرات تھے, اس لیے حضور نے ان کی طرف ایک لشکر روانہ فرما دیا. وہ لشکر جب پہنچا ہے تو افراتفری مچ گئی. عدی ابن عدی اپنے بیوی اور بچوں کو تو لے کر بھاگے, اپنی بہن کو چھوڑ گئے. یہ ان کی بہن باندی بن کر قیدی بن کر حاضر ہو گئی, مدینہ منورہ آ گئی. انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ میں بہت بڑے باپ کی بیٹی ہوں, میں حاتم کی بیٹی ہوں, میرا باپ سخی تھا. انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہ, اور آپ میری کچھ سفارش فرما دیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, انہوں نے کہا ہم قیدیوں کی سفارش نہیں کرتے حضور, ابھی نماز کے بعد خود تشریف لائیں گے قیدیوں کا معائنے کے لیے, تم ان سے بات کر لینا. عصر کی نماز کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں. یہ کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا میں بہت بڑے باپ کی بیٹی ہوں, میرا باپ سخی تھا, حاتم اس کا نام تھا, اور وہ قیدیوں کو چھڑواتا تھا اور مقروضوں کا قرض ادا کرتا تھا, مہمانوں کا اکرام کرتا تھا, غریبوں کی مدد کر, ساری اس نے باتیں گنوائیں. صفانہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں اسلام لے آئی, ان کا نام صفانہ تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ مسلمان ہو کر مرا ہوتا تو ہم ضرور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے. لو کان اباکی مات مسلما لترحمنا علیہ, اگر تمہارا باپ مسلمان ہو کر مرتا تو ہم ضرور اس کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کرتے, مگر وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرا. اور جو ایمان کی حالت میں نہ مرا اس کے لیے دعا کرنے کا حکم نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ صلوا عنہا, اس کو رہا کرو, چھوڑ دو اس کو. فَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, اس کا جو باپ تھا وہ اچھی عادات کو پسند کرتا تھا, محبوب رکھتا تھا, لہذا اس کو چھوڑ دو. نہ صرف رہا کیا بلکہ حفاظت کے ساتھ کچھ لوگوں کے ذریعے, حفاظت محافظین کے ساتھ پہنچایا, سامان وغیرہ دے کر بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا. یہ جا کے سب سے پہلے اپنے بھائی پہ برسی کہ تو مجھے چھوڑ گیا, اپنے بیوی بچوں کو لے گیا, میں بھی تو تیری عزت ہوں, تیری بہن ہوں, اور تجھ سے زیادہ تو حضور نے میرا خیال رکھا. انہوں نے مجھے حفاظت سے رہا بھی فرمایا اور مجھے یہاں تک حفاظت کے ساتھ پہنچایا. اگر وہ نبی ہیں تو ان پر ایمان لا, اور اگر وہ صرف ایک حاکم ہے, نبی نہیں ہے, تب بھی ایک حاکم کو ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے حضور ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ آئے عدی ابن حاتم, یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑے محلات سے محلات میں رہتے ہوں گے, بڑے ٹھاٹ باٹ ہوں گے, حضور ایک عام سے آدمی کی طرح بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ. یہ بڑے حیران ہوئے, تعارف ہوا, کچھ ابتدائی بات چیت ہوئی. آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عدی چلو باقی باتیں گھر پہ چل کے کریں گے. گھر پہنچے تو گھر بھی بڑا سادہ سا گھر, وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی بہت بڑا محل ہوگا, سادہ سا گھر, اور فرش پر چادر بھی نہیں تھی. حضور نے اپنی چادر اتاری اور اس کو بچھایا. عدی یہ سمجھے کہ شاید چادر پر خود بیٹھیں گے, مجھے فرش پہ بٹھائیں گے. فرمایا عدی تم بہت بڑے باپ کے بیٹے ہو, تمہارا باپ سخی تھا, غریبوں کی مدد کرنے والا تھا, مقروضوں کے قرضے اتارنے والا تھا, اور تم مہمان بھی ہو, تم اس چادر پہ بیٹھو, میں تو یہاں بیٹھ جاؤں گا. وہاں بٹھایا, فرمایا بتاؤ کچھ تمہارے ذہن میں کچھ اشکالات تھے, کچھ اعتراضات تھے اسلام کے بارے میں؟ کہا تھے, اب نہیں ہے, پہلے تھے اب نہیں ہے, اب سب دلیا ہے, اب تو کلمہ پڑھا دیجئے. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. حضور نے فرمایا یا عدی اطرح عنک ھذا الوطن, اشارہ فرمایا, وہ صلیب لٹکی ہوئی تھی, فرمایا اطرح عنک ھذا الوطن, اس بت کو نکال کے پھینکو, یہ کیا لٹکایا ہوا ہے. انہوں نے پھر اب تو اسلام داخل ہو چکا تھا گھر میں, کلمہ پڑ چکے, دیکھ دیا. بہرحال ان کے اسلام لانے کا سبب عورت. تو عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے, جب حضرت کا بیان ہوتا تھا حضرت فرماتے تھے مولوی صاحب کی 3 گھنٹے کی تقریر ہو صرف داڑھی کے اوپر, ایک مضمون داڑھی اس کے اوپر ہو, اور اگر بیوی ناشتہ دیتے ہوئے یہ کہہ دے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا چہرہ ہو, بس یہ ایک جملہ فرمایا, یہ بیوی کا ایک جملہ مولوی صاحب کے 3 گھنٹے کی تقریر پہ بھاری ہے. اب اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ مولوی صاحب کی تقریر سے زیادہ بیوی کے پاس طاقت ہے. اگر وہ ٹھان لے, اگر وہ ارادہ کر لے, بھائی مجدد اپنے زمانے کا مجدد حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کچھ کچھ دن کے وقفے سے لوکی کھانے کو ملتی رہی, تھوڑے دن گزرے پھر لوکی, کچھ دن بعد پھر لوکی. میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا, حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھ ہی لیا بھائی کیا بات ہے بار بار لوکی لوکی لوکی. تو پیرانی صاحبہ نے عرض کیا کہ آپ سے ہی تو سنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوکی محبوب تھی. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے بہت تنبیہ ہوئی کہ ایک عورت کا یہ جذبہ ہے سنت پر عمل کا, تو فرمایا مجھے میری بیوی کے اس جملے سے بہت تنبیہ ہوئی اور میں نے 3 دن تک اپنی نگرانی رکھی, 3 دن تک اپنی نگرانی رکھی کہ کوئی سنت تو مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, خود ہی اپنی نگرانی اپنے اوپر خود نگرانی لگا دی, 3 دن تک نگرانی رکھی کہ کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی. جب ایک عورت اتنا اہتمام کر رہی ہے مجھے کتنا کرنا چاہیے, میں تو مرد ہوں. اور پھر فرمایا کہ اب میں نے معمول بنا لیا ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد 3 دن کی نگرانی اپنے اوپر رکھتا ہوں کہ کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی, کوئی دن اور رات میں کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی. یہ مجدد وقت نے اپنا معمول بنایا ایک عورت کی وجہ سے. یا اللہ, بس ہماری میں گزارش کروں گا اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہ اب تو جگہ جگہ مدرسے کھل گئے ہیں, ان مدرسوں سے تعلق قائم کیجیے, قرآن کو سیکھیے, قرآن کی تجوید درست کیجیے, نماز سیکھیے, اللہ آگے کی توفیق دیں تو قرآن کیا کہتا ہے یہ بھی سیکھ لیجیے, اس کو بھی حاصل کیجیے. بس کسی نہ کسی صورت میں مدرسے سے تعلق قائم کیجیے, یا مدرسے کی کوئی مدرسہ نہ ہو, مدرسے کی فارغات ہوں ان سے تعلق قائم کیجیے, ان سے سیکھیے دین کو. یا مستورات کی جماعتیں نکلتی ہیں اس میں چلے جائیے, اپنے شوہروں کو ساتھ لے کر, محرم کو ساتھ لے کے مستورات کے اہتمام کر لیجیے, مستورات کی جماعت میں نکل رہے ہیں. اس سے بھی اللہ کا شکر ہے بہت فائدے ہو رہے ہیں, بہت فوائد سامنے آ رہے ہیں. فتاوا کی کتابیں دیکھ لیجیے اٹھا کر, تو اس میں ہمارے اکابر علماء نے اب اس کی ترغیب دی, جانا چاہیے. اور مدرسوں کا تو یہ ہے کہ وہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تقدیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے, سفر میں تھے, قبر کے پاس سے گزر ہوا, اس کو عذاب ہو رہا تھا, دعا فرمائی آگے کو, آگے تشریف لے گئے, سفر سے واپس تشریف لائے تو نقشے بدلے ہوئے تھے, اب رحمتیں ہیں, جنت کی فضائیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا تو کیا ماجرا ہے, کیا معاملہ ہے, فرمایا یہ شخص بہت گناہگار تھا, اس کے ہاں بچے کی ولادت قریب تھی, مرنے کا وقت قریب آ گیا, اس کی موت کا وقت آ گیا, اس نے بیوی کو وصیت کی کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو کلام الہی پڑھانے کے لیے مدرسے میں بھیج دیں. باپ کا انتقال ہو گیا, بچہ پیدا ہوا, کچھ بولنے کے قابل ہوا تو اس کو مدرسے میں بھیج دیا گیا, استاد نے اس کو پڑھایا, پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس نے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کسی نہ کسی طرح پڑھ لیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے حیا آئی کہ زمین کے اوپر اس کا بچہ میرا نام لے اور زمین کے نیچے میں اس کے باپ کو عذاب دوں, بس مجھے اس پر حیا آئی, میں نے اس کی مغفرت فرما دی, بخش دیا. میں یہ کہتا ہوں مدرسے تو وہ جگہ ہیں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ مغفرت ہو جاتی. ان مدرسوں کی اہمیت تو قیامت کے دن پتہ چلے گی. لیکن ہاں مدرسوں میں مستورات کو مستورات ہی پڑھائیں, مدرسوں میں مستورات کو مستورات ہی پڑھائیں, یہ اسلم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہم سب کو, ہماری عورتوں کو, ہمارے بچوں کو دیندار بنائیں, دین پر عمل کرنے والا بنائیں, دین کا خادم بنائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو اهله. اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے, پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا جتنا عظیم آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ تمام بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بے روزگاروں کو ان کی توقعات سے بڑھ کر کشادہ اور جائز روزگار نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتے کے سلسلے میں متفکر ہیں, اے اللہ ان کی توقعات سے بڑھ کر نیک اچھے رشتے ان کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے. یہ جہاز کا آج حادثہ ہوا ہے, اے اللہ اس میں جو لوگ شہید ہوئے ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرما دیجیے, سب کی مغفرت فرما دیجیے. اور حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب بنور ٹاؤن کے ناظم تعلیمات, وہ بھی اس میں شہید ہو گئے اس حادثے میں, اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. تمام طلبہ کو اساتذہ کو صبر کی توفیق نصیب فرما دیجیے, ان کے گھر والوں کو صبر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما لیجیے. صلی اللہ تعالی, اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے, جو نہیں مانگا بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا